کہتے ہیں کہ بارش برستی ہے اور جب موسلا دھار برستی ہے شدت کے ساتھ بھی بارش ہوتی ہے تو سیلاب کی شکل میں پانی آتا ہے. لیکن یہ جو سیلابی شکل کا پانی یہاں تک کہ ڈیم سب بھر جاتے ہیں اور انسان اتنا بے بس ہے کہ وہ پھر ڈیم بھی چھوڑنا پڑتا ہے, ڈیم سے بھی پانی چھوڑنا پڑتا ہے. دلی نے ڈیموں کی لائن لگا دی, اس کو چھوڑنا پڑتا ہے پانی, وہ بھرے گا. خیر لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت کار فرمائے. مولانا مدن صاحب رام برکات نے بتایا کہ سمندر میں بعض مچھلیاں ایسی ہیں کہ جن کو میٹھا پانی چاہیے, وہ ان کی غذا ہے. ایک ایسی ہے کہ جن کو میٹھے پانی کی ضرورت ہے اور وہ ان کی غذا ہے. دادا جب سیلابی شکل میں پانی جاتا ہے, دریا بھرتے ہیں, چونکہ دریا سمندر میں جا کر گرتے ہیں, تو وہ جو مچھلیاں اس سمندر کے پاس دریا کے پانی کے رخ پر بہتی ہوئی جھیلوں میں اور دریاؤں میں پہنچ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کے لیے کہ جس کے لیے انسان نے تو پانی روک دیا ڈیم بنا کر, لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے مخلوق کے لیے نہیں چھوڑتے نا. لہذا یہ جو مخلوق ہے اس کے لیے بھی پانی پہنچاتے ہیں. وہاں کیا نظام ہے دیکھیں, انسان نے ڈیم بنائے اور ڈیم بنا کر پانی کو پر مقبوضہ ہو گیا, مقبوض ہو قابض ہو گیا اور اس پانی کو مقبوض کر دیا, روک دیا. اب اس کے روکنے سے وہ مچھلیاں محروم ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی انتظام کرتے ہیں کہ تم نہیں چھوڑو گے تو ہم بھی, کیونکہ ہم نے تو ان کو غذا دے دی ہے. جس طرح سے ہم تمہارے رب ہیں تو ان مخلوقات کی بھی رب. کیا بتائیے, پنکھا بند نہیں کیا؟ جس طرح سے ہم تمہارے پالنے والے ہیں, اس طرح سے جو سمندر اور دریاؤں میں مچھلیاں ہیں اس کے بھی ہم پالنے والے ہیں. دادا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام ہے کہ اس طریقے سے پانی نکال رہے ہیں کہ چلو جاؤ, کہ ہماری اس مخلوق کو بھی ضرورت ہے. گویا ہر چیز میں, اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز, دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اس میں ضرور کچھ نہ کچھ حکمت. اگر غزوہ احد کے موقع کے اوپر جب شہید وہ بنے تو 70 صحابہ کے خون شہادت کی وفاداری معلوم ہوئی امت کو. فرمایا اس میں کئی سبق ہے. میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ کی محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ کا فرماتے ہیں, ایک سبق تو یہ ہے, ایک سبق تو سبق وفاداری ہے, اور وہ وفاداری کا سبب یہ ہے کہ دیکھو صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا, اپنی جان, اپنا مال, اپنی آبرو سب قربان کر دیا. تو ایک سبق وفاداری دے دی, اور اس سبق کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ جان دے دو لیکن اپنے مالک کو ناراض نہ کرو, جیسے صحابہ نے یہ کام کیا. یہ جان دے دی لیکن جان تو ان کے ناراضگی کا تو تصور بھی نہیں تھا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ. سوچیے جس کو اللہ کی رضا, یہ اللہ کی رضا وہ چیز ہے جو جنت میں ملنی تھی, یہ اللہ کی رضا یہ جنت میں ملنی تھی. لہذا حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو سے دریا فرمائیں گے, یا تمہیں کسی چیز کی کمی ہے؟ کہیں گے اللہ میاں وہ ملا جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں تم کو اس سے بڑھ کر ایک چیز نہ دوں. تو حیران ہوں گے کہ اللہ میاں اتنی نعمتوں کے بعد بھی کچھ نعمت ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی درجات ہوتے ہیں دینی یا دنیاوی درجات مال کے اعتبار سے, تو کم درجے والے کو اونچے درجے والے سے ایک ہوتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے, ایک مادہ ہے, اس مادے کا نام حرص ہے اور لالچ ہے, جس کی وجہ سے انسان دوسرے کے ساتھ حسد کرتا ہے اور وہ لالچ کا مادہ اسے کہتا ہے کہ میں بھی یہ حاصل کروں یہ بھی حاصل کروں، وہ ایک دوسرے کو دیکھتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر یہ مادہ بجائے دنیا کی ترقی کے دینی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے مادہ مفید ہے، اسی لیے صحبت اہل اللہ کی ضرورت ہے کہ وہ مادہ مفید ہے. دیکھیے پخانہ کیسی عجیب چیز ہے، گندا ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، خبث، حدث، ناپاک اور غلیظ، حقیر، سب کچھ ہے، لیکن سورج کی شعائیں اس کو بھی کارآمد بنا رہی ہیں. یہ میرے بات، یہ بات میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ وہ سورج کی شعائیں اس کو کیسے کارآمد بنا رہی ہے، سورج کی شعائیں اس پر پڑ رہی ہیں. تو سورج کی شعاؤں سے ایک دو حصے بنتے ہیں، اس کے ایک حصہ تو اپلا بن جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اس کو تنور میں ڈالتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں تندور بولتے ہیں عرف میں، اصل میں تو یہ تنور ہے، یعنی اس کو منور کر دیتا ہے. تو اپلا جو ہے وہ جا کر تندور کو روشن کرتا ہے، اور روشن کرنے کے بعد اس کے اندر روٹیاں پکتی ہیں، جس سے انسان کی جزاب مہیا ہوتی ہے. ایک کام تو یہ ہو رہا ہے، دوسرا کام یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو سورج کی شعاؤں سے اس گوبر کا ایک حصہ ہے جو کہ لکوڈ اور سیال بہتا ہوا ہے، وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے، سورج کی شعاؤں کے اثر کو قبول کرتا ہے اور زمین میں جذب ہو جاتا ہے. اب اس زمین میں وہی چیز وہ کھاد کا کام دیتی ہے، اور وہاں پر ریحان، سوسن اور گلاب اور چمبیلی اور موتیا وغیرہ پیدا ہوتا ہے، وہ اس کام میں استعمال ہوتا ہے. تو دیکھیے چیز کیسی خراب تھی، اپنی حیثیت کے اعتبار سے کتنی نجس اور ناپاک، نجس العین جس کو بولیں گے. کیوں جناب، اس کی عینیت کے نجس ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ نجس العین ہے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے بالکل نجس ہے، لیکن سورج کی شعاؤں نے اس پر کیا اثر کیا کہ اس نجس العین کو کارآمد بنا دیا. تو یہی جب میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے یہ سورج آفتاب حسی کی شعاؤں میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ حدث اور ناپاک چیزیں وہ پاک بن جاتی ہیں بلکہ کارآمد بن جاتی ہیں. فرمایا ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے صحبت شیخ اللہ والوں کی نظر میں جو کہ آفتاب معنوی ہیں، ان کی شعاؤں ان کی نظروں میں اور ان کی صحبتوں میں یہ اثر رکھا ہے کہ بیکار، غلیظ، ناپاک وہ کارآمد بن جاتے ہیں. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا، حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ کی نظروں کے حریص بنو اور لالچی بنو، صرف شیخ کی نظر نہیں بلکہ اللہ والوں کی نظر کے حریص بنو. اس نظروں میں تو اس طرف شیخ کافی نہیں ہے، اس کو ذرا اور پھیلاؤ، اللہ والوں کی نظروں کے حریص بنو کہ اللہ والوں کی نظر مجھ پر پڑ جائے، اور ان سے دعائیں لیں، جو اللہ والا مل جائے اس سے دعائیں لینے میں کنجوسی نہ کرے، بخل نہ کرے. ادھر آگے جگہ ہے نا، ذرا جب اگر دیر سے بھی آؤ تو دیکھ لو کہ جگہ موجود ہے. تو اللہ والوں کی نظر کو لینے میں کنجوسی نہ کرے، اصلاح تو ہر ایک سے نہیں کرائی جائے گی، ہر ایک کا بیان سننا یہ بھی نہیں ہے، وہ اپنے شیخ سے ہی رکھے، لیکن دعا دعا تو سب سے لے لے. ایک صاحب، عجیب بات یاد آئی، دیکھو حضرت مولانا شاہ ابو الفضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو حضرت نے ایک صاحب سے فرمایا کہ تم جو ہے وہ حضرت کے سامنے بیٹھو، حضرت خود بھی اور ان سے بھی فرمایا ایک صاحب. اب وہ بار بار حضرت کو دیکھ رہے تھے، تو بعد میں حضرت اور وہ کہیں پیچھے جا کر بیٹھ گئے بجائے سامنے بیٹھنے کے ادھر. تو حضرت نے بعد میں ان کو اس سے فرمایا کہ جس اللہ والوں کی نظر کا اور ان کی شعاؤں کا یہ اختر محتاج، تو تم اس کے محتاج کیوں نہیں بنتے؟ رانی میں تو یہ چاہتا تھا کہ تم پر ان کی نظر پڑے کہ جن کی نظروں کا میں بھی محتاج ہوں، تو تم ان کی نظر کیوں نہیں ڈلواتے؟ یہ بات فرمائی تو پتہ یہ چلا کہ اصلاح کے لیے، بے شک اصلاح کے معاملے میں تو بالکل شیخ کے علاوہ کسی سے اصلاح نہ کرا، بیان بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے، الا کوئی شیخ کی رائے ہو کہ اس فلاں کا بیان سنو یا مجلس میں شرکت کرو، جیسے چھٹی کا دن ہو تو حریص ایسا ہو حضرت کی مجلس میں شرکت کرے ماشاءاللہ، بلکہ چھٹی کے علاوہ بھی وقت نکالے، دنیا کے کام کے لیے تو روزانہ وقت نکالتا ہے، کام کرتا ہے روزانہ، تم ایسا ہونا چاہیے مجلس کے لیے بھی اصل میں روزانہ وقت ہونا چاہیے، اور دعائیں تو دعائیں لینے میں تو حریص بنے، حریص پتہ نہیں کس کی دعا سے کام بن رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو سورج کی شعائیں کیا اثر ہے، کہ ناپاک حقیر غلیظ نجس چیز کو کیا بنا دیا اس نے، اور میں ایسے اللہ والوں کی شعائیں کام کرتی، بی کے شاہ رحمت اللہ علیہ، بی کے شاہ رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ بھیکا معالی پرواریاں دن میں 100 100 بار، کہ بھیکا اپنے شیخ شاہ ابو المعالی پر دن میں 100 100 بار سینکڑوں بار فدا، کیوں کاکا سے ہنس گیو اور کرت نہ لاگی بار، کہ کوا تھا گو کھاتا تھا، ہنس چڑیا بنا دیا جو موتی چکتا ہے اور اس میں دیر بھی نہیں لگی۔ یعنی یہ شیخ آپ کی شعاؤں میں، آپ کی نظروں میں کیا اثر کہ آپ کی نظروں نے ایک کوے کو ہنس چڑیا بنا دیا، ایک کوے کو ہنس چڑیا بنا دیا جو موتی چکتا ہے، یعنی پہلے گناہ پسندی اور غلاظت، اس لیے میرے شیخ نے فرمایا، شیخ نے فرمایا کہ نظر شیخ کے حریص رہو اور جلدی جلدی اپنے اوپر نظر پڑواتے رہو، جیسے کھیتی ہے، اب وہ کہیں نہیں کبھی کبھی میرے اوپر سورج کی شعاع پڑ جائے کافی ہے، کبھی کبھی، تو حضرت فرمایا کرتے ہیں جو کبھی کبھار آتا ہے وہ سدا بہار نہیں، کبھی کبھار آنے والا سدا بہار نہیں۔ دادا اس فرق کو خود آزما کر دیکھ لیں، روزانہ چاہے صرف 10 منٹ، صرف روزانہ 10 منٹ 15 منٹ مجلس میں بیٹھ کر دیکھ لیں روزانہ، اور ایک ہفتہ یا ہفتے میں 2 دن بیٹھ کر دیکھ لیں، زمین آسمان کا فرق پتہ چل جائے، خود دیکھ لیں، فیصلہ خود کر لیں، بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیا کیفیت ہوتی۔ تو لہذا وہ جو لالچ کی کہ انسان دوسرے کے مال کو دیکھ کر اس کے اندر حرص اور لالچ پیدا ہوتا ہے، اب یہی لالچ اب وہ یہ ہوتا ہے کہ جی میں دنیا میں ترقی کروں، فلاں چیز دیکھی چلو فلاں چیز دوں، فلاں چیز دیکھی چلو فلاں چیز میں بھی لے لوں، یہی تو ہوتا ہے دنیا میں۔ اور جب صحبت شیخ ملتی ہے وہ گندے اخلاق اچھے اخلاق سے تبدیل ہوتے ہیں، اب وہی مادہ حرص اور لالچ کا مادہ وہ دنیا کی طرف نہیں، ہاں یہ ضرور دیکھتا ہے کہ چلو کوئی راحت کی چیز ہے بھائی، اپنے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے کوئی راحت کی چیز کس کے ہاتھ دیکھی، ہاں یار اس سے تو میرے ماں باپ کو راحت ملے گی، یہ راحت کی چیز ہے، چلو بھائی یہ لے لیں، کوئی چیز ہے کہ شیخ کی یار راحت ملے گی یہ لے لیں، تو ایک چیز ہے وہ کہ کسی مسلمان کو اس سے فائدہ ہوگا، تو بے شک اس نظر سے اب نظر بدل گئی نا، نظر بدل گئی، اب اس میں اگلے کی راحت، جس کو کہتے ہیں کہ مولویوں کو فلاحی کام بھی کرنا چاہیے، تو اب راحت اس میں نیت بدل گئی، اور اصل چیز وہ کیا ہے کہ وہ جو لالچ تھی دنیا کی ترقی کروں اور مال مل جائے، اب اس کو یہ احساس اور یہ فکر پیدا ہوتا ہے وہ کیا کہ دین میں ترقی کر، لہذا اب وہ جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی دنیا کیسی ہے، وہ دیکھتا ہے اس کا دین کیسا ہے، جو سر اس حدیث شریف کا مطلب سمجھ میں آئے گا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ فلاں کے پاس گاڑی یا مکان یا موبائل یا ایئر کنڈیشن کون سا ہے، اس کو مت دیکھو کیونکہ تمہاری استطاعت نہیں ہے، پھر پریشان ہو اور غیر اختیاری چیز کے پیچھے پڑو، اور دین چونکہ اختیاری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیاری رکھا ہے، لفظ دین میں دے دیں تو اس کی دینی ترقی ہوگی، اور دنیا وہ ہم تمہیں دے دیں، وہ تو ہمارے ذمہ، اور دین کی برکت سے، فرما برداری کی برکت سے اور زیادہ دیں گے. اس لیے فرمائے ابسط الرزق لمن یشاء، کہ جس کے رزق کو اللہ چاہے بسیط فرما دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے. لگتا ہے رزق بڑھ بھی سکتا ہے لیکن جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، اور ظاہر بات ہے نافرمان کے لیے تو نہیں چاہے گا، یہ تو کھلی بات ہے نا، نافرمان کے لیے نہیں، فرما برداروں کو نہ بڑھائیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو رزق نہ دیں گے تو کس کو دیں گے؟ اس لیے یہ نعمت فرما برداروں کو ملتی ہے. اور یہ جو ایک بات مشہور ہے کہ جی مولویوں کو اور اللہ والوں کو بالکل سادہ ہونا چاہیے، ایسے ہو بس پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، نہ ایئر کنڈیشن ہو نہ گاڑی ہو، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی گزارے، صحابہ جیسی زندگی گزارے. تو صحابہ ہی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پیر اٹھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ بالکل اختیاری تھا کہ آپ نے اس کو اختیار فرمایا جان بوجھ کر. لیکن صحابہ کے بھی حالات سن لیں، خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو خود فرماتے ہیں کہ میرا یہ عالم ہوتا تھا کہ میں بھوک کی غشی سے بے ہوش ہو جاتا تھا، بھوک کی کیفیت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ مجھ کو مرگی کا دورہ ہے، کوئی جھوٹا سنگا رہا ہے، کوئی کچھ کر، اور میری یہ کیفیت اس لیے ہوتی تھی کہ بھوک سے نڈال ہوتا. اور عالم یہ تھا، یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کرتے تھے، عالم یہ تھا. اب آپ دیکھیے جب وسعت ملی تو صحابہ نے نعمتوں کے استعمال میں کوئی کمی نہیں کی، بس وہ حالات پڑھ لیتے. اصل وہ چیز قلب ہے کہ باوجود اس کے کہ قلب ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا، نعمتوں میں مشغول ہو کر بھی حضرت ماں قاسم صاحب نانتوی رحمتہ اللہ علیہ کی حالت ہے بالکل ایسے سادہ پیوند اور یہ سب ایسے کپڑے عام سے بالکل، اور مولانا قطب العالم حضرت رشید احمد صاحب کا وہی رحمتہ اللہ علیہ کا عالم ہی تھا، جو بالکل جو بڑھیا سمجھو لباس ہوتا تھا وہ پہنتے، اور ایک ایک چیز حضرت کی اعلیٰ اور شاندار ہوتی. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ تو کسی نے حضرت ماں قاسم صاحب سے عرض کیا کہ حضرت آپ بھی تو پہنے نا، آخر وہ بھی پہنے. تو حضرت کی توازن تھی، حضرت کا ایک اپنی طبیعت تھی، کمال درجے کی فنائیت کا ان کا یہ انداز تھا، اور حضرت کا دوسرا انداز فنائیت کے انداز ہوتے. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی فنائیت کا انداز یہ تھا کہ اپنے آپ کو اس کے پیچھے چھپا لیا تھا. تو حضرت ماں قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا نفس، اگر یہ حضرت کی تواضع تھی، یعنی اس سائل کی فہم کے مطابق بات کی حضرت، سائل کو سمجھانے کے، سوال کرنے والے کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ بھائی ہمارا نفس ایسا ہے، اگر ہم اچھے کپڑے پہن لیں تو بس نفس جو ہے وہ اکڑ اور اس نفس میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، اور ماں گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا نفس ایسا ہے کہ ان باتوں سے ان کے نفس کو کچھ اثر نہیں ہوتا. حالانکہ حضرت کی کیا بات تو، لیکن سائل کے جو سوال پوچھنے والا تھا اس کی فہم کے مطابق جواب دیا کہ وہ بیوقوف کیا سمجھے گا، اگر سمجھتا تو سوال ہی نہ کرتا، اگر وہ سمجھتا تو یہ سوال ہی نہ کرتا کہ آپ ایسے کیوں رہتے وہ ویسے کیوں رہتے، سمجھ جاتا کہ دیکھو یہ بزرگوں کے حالات، ان پر یہ غلبہ تاری ہے، ان پر یہ چیز ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے چھپا دیا. لہذا بزرگ انہیں کو ہم لوگ سمجھتے ہیں، اس کو بزرگ سمجھتے ہیں جو پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں. تو وہ جو مادہ ہے، وہ مادہ شیخ کی صحبتوں کی برکت ہے کہ وہ جو دنیا کی لالچ اور تما اور یہ ہے کہ اور لے لے، اور مکان بنا لے، اور پلاٹ خرید لے، ذرا اکاؤنٹ کو اور بڑھا لے، اور بھی پلاٹ مل جائے، خوب پیسہ، یہاں بھی پراپرٹی وہاں بھی پراپرٹی، تو بے شک اگر لیتا ہے انسان اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے لیتا ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ہر وقت اسی دھن میں لگے رہنا کہ نہ دین کے اور دنیا کے بھی نہیں رہتے. جیسے صاحب کا وہ کارخانہ تھا، انہوں نے خود بتایا جب میرا ایک کارخانہ تھا میں عصر کو گھر چلا جاتا، پھر دوسرا کارخانہ ہوا پھر مغرب کو جانے لگا، پھر تیسرا کارخانہ ہوا پھر عشاء کو جانے لگا، پھر چوتھا کارخانہ بنا کام تو 11-12 بجے سے پہلے گھر نہیں جاتا، اور فجر میں پھر دوبارہ، اور برف کا کام ہے ان کا، برف کا، تو کہنے لگے کہ بس عالم یہ بجلی چلی جائے تو ناچنے لگ جاتے، ہر ایک منٹ میں 3-3, 4-4 فون پیچھے لگ لگ کے بجلی والوں کو مٹھی بھی گرم کر رہے کہ بھائی جلدی سے آ کے کرو کیونکہ میرا تو پونجی ضائع ہو رہی ہے، یہ عالم۔ تو یہ ہے جتنا انسان اپنے کو پھنسائے تو پھر یہ تو ایسی چیز ہے خود پھنساتے اور پھنساتی رہتی۔ اب عالم کیا، اب دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ میں نے پوچھا کہ جناب کیا آپ کے لیے کارخانہ ایک کافی نہیں تھا؟ کافی تو تھا ہمارے لیے، پھر بس وہ جو بس ہے وہ اصل میں یہی لالچ ہے اور آج۔ لیکن سوال دیکھو نا، دنیا کا آرام کیا، کیا انسان جو کماتا ہے اسی لیے کہ آرام بھی چھوڑ دے؟ اب دنیا کا آرام بھی نہیں بچا تو پھر کیا رہا؟ حالانکہ دنیا کماتا ہے دنیا کے آرام کے لیے، اب ایسے کما رہا ہے کہ آرام ہی نہیں۔ جو دنیا کا آرام اڑ گیا تو دین کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ اگر دین کی خاطر سے دنیا کا آرام قربان ہو جائے تو یہ تو بڑی نعمت ہے کہ دین کی خاطر سے دنیا کا آرام قربان ہو جائے، جو کام صحابہ نے کیا۔ تو شیخ کی صحبت اور شیخ کی نظر یہ کام کرتی ہے کہ وہ جو لالچ اور تما ہے، اب وہ لالچ اور تما کا رخ بدل گیا، کیوں کیفیت وہی رہی گی، بس وہ جو ریل جا رہی تھی غیر اللہ اور دنیا کی طرف، اب وہ ریل اللہ تعالی کی طرف اور دین کی طرف جا رہی ہے، کیفیت وہی رہے گی، اس ٹیم وہی رہے گی۔ اس لیے یہ بڑی نعمت ہے۔ تو صحبت شیخ یہ کام کرتی ہے، اور وہ کام کیا کرتی ہے کہ وہ جو شعائیں وہ نظریں ہیں، ان نظروں کے نتیجے میں جس طرح سے آفتاب کی نظر سورج کی نظر پڑتی ہے اس گندگی پر، اس کو کام کا بنا دیتی ہے، ایسے ہی صحبت شیخ یہ بھی کام کا بنا۔ تو جن کی صحبتیں اور جن کی مجلسیں اور جن کی دعائیں کام بنانے والی ہوں، تو ان کی دعاؤں کا کتنا لالچی اور کتنا حریص ہونا چاہیے۔ ایک صاحب وہ عشق مجازی میں گرفتار، یہاں تک کہ دوسری شادی بھی کر لی اس معشوقہ سے چھپ کے، اب پریشان بھی تھے، خود جان بھی چھڑانا چاہتے تھے، لائٹ ہوا رہتا یہ بھی لائٹ بند، جان بھی چھڑانا چاہتے تھے۔ میں نے کہا جان چھوڑنا کوئی مشکل بات تو نہیں، چھوٹ جائے گی، لیکن آپ کو تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑے گی، ایک تکلیف کو برداشت کرنا۔ وہ جو تکلیف ہے سوچو کیسی ہے، کہا بس جہنم کا ہے، جہنم کا مزہ لوٹ رہا ہوں، عشق مجازی یہی ایسی چیز۔ میں نے کہا ایک کام کرنا، روزانہ مجلس میں آ جاؤ، روزانہ میرے پاس آؤ، اور روزانہ مجھ سے دعاؤں کے لیے کہو۔ تو انہوں نے یہ معاملہ عجیب رکھا، صبح میسج بھیج دیتے، صبح میسج بھیج دیتے اور شام کو مجلس میں آ جاتے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے عجیب انتظام کیا کہ وہ جو لڑکی والے دوسری شادی والے تھے وہ ان کے سر پر پہنچ گئے، اور سر پر بس سب جو بندوق رکھ کے ان سے وہ اپنی بیٹی کو چھڑوا لی، یعنی اور چھڑوا لی، اور وہ لڑکی کو خود اللہ نے ایسا عجیب کام کیا، وہم و گمان میں نہیں، کیونکہ مناسب بھی نہیں تھا وہ رشتہ۔ ایک ہوتا چلو جی اب شادی تو کر لی اب تو رشتہ ہو گیا، لیکن ایسا کام ہوا کہ بس خود ہی جان چھوڑ گئی، زبردستی انہوں نے گویا بندوق کی نوک پر یہ کام کروا لیا۔ تو انسان ہے کام بنتا ہے، لیکن ضرورت ہے تعلق، ہمارے جو کام بننے میں کمی ہے وہ ہمارے تعلق کی کمی۔ جیسا جس کو اپنے شیخ سے تعلق ہوتا ہے، میرا مرشد فرماتا ہے ویسا اس پر اللہ تعالی کا فضل اور مہربانی ہوتی ہے۔ یہ خاص بات ہے جان ہے، اس لیے حضرت کا ایک جملہ عجیب ہے، فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالی کی محبت کا راستہ شیخ کی دعاؤں سے طے ہوتا ہے، اللہ تعالی کی محبت کا راستہ شیخ کی دعاؤں سے طے ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا وہ حدیث شریف کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو تم کو اس سے بڑھ کر چیز نہ دوں، اور وہ چیز یہ کہ میں اب ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا، اہل جنت سے فرمائیں گے۔ جنت ہی اسے، اور اب کبھی تم سے ناراض نہیں. رضا البتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی یہ جنت سے بھی بڑھ کر. سبحان اللہ. تو جس کو یہ نعمت دنیا میں مل جائے، جیسے صحابہ ہیں، یہ نعمت دنیا میں مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا نس قیامت تک کے لیے ان کے یہ نعمت کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبحان اللہ، کیا عجیب بات ہے، کیا ڈگری ملی ہے، رضی اللہ، رضا اور خوشی کی ڈگری ان کو. تو جب ہوا تو فائدہ ہی کیوں، کیا کہ شہید جو بنے دنیا کا ہر کام فائدے سے خالی نہیں ہے، عہد میں جو شہید بنے اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو منافقین تھے جو صحابہ پر اعتراضات کر، وہ منافقین دم دبا کے بھاگ گئے، وہ نہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بدر کے موقع پر 313 صحابہ نے 1000 کافروں کے چھکے چھڑا دیے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی لے کر آئے تھے، اور یہ 313 کی جماعت وہ تھی جو بالکل بے سر و سامان، تلواریں بھی کل شاید 17 کے بے قریب تلواریں تھیں، اور اسی طرح سے جو ساز و سامان بہت کم، وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے زور پر آئے، جیسے آج کل امریکہ کو خناس چڑھا ہوا، اور خناس تو نکل گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ یہ خناس میرا اوپر سے نکلے، اور خان صاحب چاہتے ہیں نیچے سے نکلے. کیسا؟ خان صاحب چاہتے ہیں کہ نیچے کے رستے سے نکلے. بالکل اچھا، بہت صحیح فیصلہ، وہ اپنی بچانا چاہتا ہے، کہتے ہیں نہیں بیٹا ایسے نہیں چیزیں جانے دیں، یا یہیں رہے جوتے کھا، یا رہے یہاں رہے تو اب عجیب مصیبت پڑی، وہاں رہو تو جوتے کھاؤ، بھاگتے جاؤ تو وہ الگ سکھ کی، جوتے کھاؤ تو الگ سکھ کی. لیکن نشہ ایسی چیز ہے، تکبر ایسی چیز ہے کہ نہیں ہمیں ایسے چھٹی دو، جیسے فرعون نے کہا، وہ اس امت کے فرعون ابو جہل نے کہا گردن درا نیچے سے کاٹ. خان صاحب نے صحیح اس کو لگایا کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں جانے دیں گے، سب سامان چھوڑ کے جاؤ، لے کر کچھ نہیں جاؤ گے اور ذلیل ہو کے جاؤ. سبحان اللہ، یہ فہم و فراست ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ جن کہیں اور سے نکلے، وہ جن تکبر کا، ٹیکنالوجی کا، وہ کہتے ہیں نہیں نیچے سے ہی نکلے گا، بڑا بہترین راستہ ہے. اب اس کی پھٹی پڑی ٹیکنالوجی کا بھوت سارا، بے سر و سامان، کچھ نہیں، ریڈار نہیں، کچھ نہیں، کچھ پتہ نہیں کیا ہے، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی بنا دی افغانیوں کی، وہ روزی بم پھٹ رہا ہے، بم پھٹے تو ہم دور بھاگتے ہیں، وہ وہیں بھاگتے ہیں، اور جو ٹکڑے ہوئے جلدی سے لے کر کباڑ میں پہنچ گئے، تو کباڑ کا کام عروج پر ہو گیا. یہ اللہ کی شان ہے، دیکھو سبحان اللہ. وہ چیز جو شر کے لیے تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی خیر بنا دیا، رزق چل رہا ہے. واہ مالک، واہ کیا آپ کا کرم. اور جس کو نشہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، صاف اللہ والوں کے صدقے میں، اور ان مجاہدین کے اخلاص کی برکت ہے، ان کا تعلق ماں اللہ اس کی برکت ہے، مسلمانوں کی دعائیں آوزاریاں، مظلوموں کی آوزاریاں، وہ بے زبان جانور، وہ چھوٹے بچے، وہ بوڑھے، ان سب کی دعائیں، پتہ نہیں کس کی دعا، بس اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمانا ہے. لہذا اس متکبر کا نشہ نکال دیا، اب وہ نشہ نکالنے کا راستہ بس اس پر بس آخری حد رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے، وہ پارٹی تھی، اس نے کہا چلو اس پارٹی میں ہم شامل ہوں گے. اب غزوہ احد ہوا، میرے یہ شیخ میرے مرشد کا مضمون ہے، غزوہ احد ہوا تو اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو پارٹی ہارتی بھی، یہاں تو شہید ہی ہو رہے ہیں، یہاں تو گردن کٹانی پڑتی، تو منافقین فوراً دم دبا کے بھاگ گئے. یہ موت ہی تو اصل مسئلہ ہے، اصل میں سارا مسئلہ موت کا ہے، اس لیے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس. اے یہودی، اگر یہودیوں سے خطاب ہے، قل یا ایھا الذین آمنوا، اگر تم یہ زعم رکھتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو تمام انسانوں کو چھوڑ کر، بس فتمنوا، کچھ نہ کرو، صرف موت کی تمنا کرو، اچھا موت مت مانگو کہ موت تمہیں پکڑ لے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم موت خزو، ورنہ خز کا مصدر استعمال ہوتا کہ موت پکڑ لے، نہیں، صرف اتنا فرمایا فتمنا الموت، موت کی تمنا کرو، لیکن اس سے بھی تو ان کی پھٹتی ہے. اصل میں یہی تو سارا کھیل ہے، جو مسلمان کے جذبے میں اور کیفیت میں اور اللہ والوں کے جذبے اور کیفیت میں عام مسلمان اور دوسرے کافر وغیرہ، فرق یہی تو چیز ہے. یہ سارا کھیل ہی تو موت کا ہے. یہ وہ کیپسول ہے کہ جس کو جس نے نگل لیا، تمنا موت، اور کچھ نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا فادرک الموت، یعنی موت پکڑ لے، یہ نہیں تمنا کرو، بلکہ سب اتنی تمنا کرو موت کی، بس تمنا کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے فرق بتا دیا، تمنا موت، لکائے موت بھی نہیں، کوئی اور ذکر نہیں ہے کہ موت آ کر پکڑ لے، بس موت کو یاد کرو، تمنا کرو موت. اب یہ نسخہ ایسا کہ بھاری، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر فرمایا ولا، سبحان اللہ، داخل کر کے فرمایا ولا یتمنونہ. تاکید کے ساتھ ابدل، ایک تاکید اور لگا دی، پہلے ہی نون ثقیلا کے ساتھ فرمایا، اور اس کے بعد پھر ابدن کی قید لگا دی، یعنی گویا کہ اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ تیرا باپ بھی تمنا نہیں کرے گا. ابھی ادھر بیٹھو اور آگے آ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ نا، یہ جگہ ہے نا. یعنی اب اس کا ترجمہ کیا ہو گیا کہ تیرا باپ بھی تمنا نہیں کرے گا. دیکھو یہ ترجمہ کہتا ہے، بولی صاحب بتاؤ. ولا یا تمنا نہ، صرف یہ نسخہ فرمایا اور کچھ نہیں. لہذا جو تم اپنی زوم میں، کیونکہ سب سے زیادہ نشہ تو یہودیوں کو نا، جو وہ یہودی اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں، کیا کائنات میں ہم سے بڑھ کر انسان کوئی نہیں ہے، یہ افضلیت کا ٹھیکہ انہوں نے گویا لیا. اس لیے چونکہ ان کو زوم تھا کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں، اور وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں ان کو اللہ نے نعمتیں بہت دی، اور بڑے ان کو درجات اور فضیلتیں بہت کچھ عطا فرمایا، جس کا اللہ نے خود بھی ذکر فرمایا، یا بنی اسرائیل انعمت علیکم وانی فضلتکم، انعمت علیکم، میں نے تم پر کتنی مہربانیاں کی، نعمتوں کی، وانی فضلتکم علی العالمین، سارے عالم پر تم کو کتنی فضیلت کہ تم کو دیے. واتقوا، سبحان اللہ، اتنا آگے فرمایا، واتقوا، ڈرو اللہ سے. تو پتا یہ چلا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے، دینی نعمتیں خصوصاً عطا فرمائے، اس کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اس کو زیادہ متقی ہونا چاہیے کہ دیکھو شیخ کی صحبت عطا فرما دی، اور شیخ کی صحبت کے صدقے میں کتنا ہم پر انعامات ہو گئے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام بنا دیا، مؤذن بنا دیا، مسجد کی خدمت ہمارے سپرد کر دی، تعلیف کا کام، تقریر کا کام، مال اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، جس کی نعمت نتیجہ یہ بھی ہے کہ لوگ ہماری عزت بھی کر رہے ہیں. تو پتا چلا کہ جس کو اللہ تعالیٰ دینی نعمت عطا فرمائے اور عزت عطا فرمائے، پھر اس کو تقویٰ بھی اختیار کرنا چاہیے، تقویٰ بھی سیکھنا چاہیے، اس کو زیادہ متقی رہنا چاہیے. آگے کیا ہے، متقو کرو، تقویٰ اختیار کرو، سبحان. تو ان کو جو یہ زوم تھا، انکم اولیاء للہ من دون الناس، اب سارے انسانوں میں ہم سب سے افضل ہیں، ابھی تک یہ نشہ ان کا، وہ بھی اترے گا انشاءاللہ. اچھا عجیب بات ہے، یہ نشہ جو ان کا، یہ جو نشہ ان کو چڑھتا ہے نا، یہ اللہ تعالی نے ان پر عجیب رکھا ہے. وہ آیا تھا نا حضور پر تعلیم ذلت اینما سقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اس پر میرے شیخ نے ایک بات فرمایا کہ دیکھو یہ عجیب بات ہے کہ یہودیوں کو کبھی بھی جو دنیاوی ترقی ملی نا، وہ ان کے اپنے بل بوتے پر نہیں ملی، ہمیشہ دوسروں کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں. ہمیشہ یہودی ہمیشہ سے ایسا چالاک مکار اور عیار ہے کہ یہ ہمیشہ دوسروں کو آگے بڑھا کے آگے بڑھتا ہے، آگے کرتا ہے، پیچھے خود کام کر رہا ہے. لہٰذا یہ ہمیشہ دوسروں سے مدد لے کے آگے بڑھتے ہیں، کبھی اکیلا نہیں آئے گا، یہ اس کی خصوصی چالاکی اور عیاری ہے، ہمیشہ دوسروں سے مدد لیتا ہے. اور نشہ ایسا میں تمام انسانوں پر ہم اللہ کے ولی، ہم اللہ کے نعمت یافتہ، بے شک اس میں انکار نہیں کہ اللہ نے ان کو بہت نعمتیں دی، بڑی بڑی چیزیں عطا فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوستی اور ولایت کا عجیب معیار فرمایا کہ انکم اولیاء للہ، تم اللہ کے ولی اور دوست ہو، من دون الناس، ان تمام انسانوں کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے سب ایک کام کرو، کچھ نہیں کرو، سب ایک کام کرو، کوئی عبادتیں نہیں، کوئی تقوی نہیں، کوئی مال خرچ کرنا نہیں، کچھ نہیں، صرف ایک کام، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، بھائی سر تمنا ہے موت سے موت تو نہیں آ جاتی نا، کیونکہ تمنا ہے موت اور لقاء موت میں فاصلہ ہے نا، تو پتہ یہ چلا حقیقت موت اور تمنا ہے موت میں فاصلہ ہے، لیکن ان ظالم کی اتنی پھٹتی ہے کہ یہ تمنا بھی نہیں کر سکتے، یہی تو عجیب ہے، ایسے بزدل ہیں کہ وہ، اور یہی تو وہ فرق ہے کہ یہی تو وہ فرق ہے کہ جس فرق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو خاص ہی نعمت عطا فرماتا ہے، لہذا منافقین اسی سے تو ڈرتے تھے، ان کا تو سارا ڈر ہی اسی بات کا تھا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل میں چونکہ دنیا پر مرے اور دنیا کا نفع ان کے لیے ہے اور آخرت سے غافل، لہذا موت کی بات تو چونکہ آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے اور آخرت سے غفلت اور آخرت کی طرف رغبت نہیں اور آخری طرف سے تعلق نہیں، تو معلوم ہے کہ آگے کچھ نہیں ملنے والا، تو بزنس فیل ہوگا، اس لیے اب وہ پوائنٹ ہے یہ جہاں سے فرق شروع ہو رہا ہے اور جہاں سے آخرت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو انہوں نے سوچا اگر یہ مانگا تو پھر تو گئے کام سے، یہ تو ہمارے کام کا نہیں، اس لیے فرمایا فتمنا الموت، ان کو تم صادقین سچے ہو نا، موت کی تمنا کرو، یہی فرق صرف مارتا ہے، ان کو جو ڈر لگتا ہے وہ اسی سے ڈر لگتا ہے بس، اور کچھ نہیں ہے، ورنہ اور باقی سارے وہ ہے، لیکن یہ جو ڈر کے جو آگے بڑھتے نا، اب اس پہ بس ان کو ڈر ہے، اس لیے آگے پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے ولا یتمنون، سبحان اللہ، انہوں نے ثقیلہ کے ساتھ ایک تو فرمایا، تاکید ہے جس میں پھر ابدن کی تاکید لگا دی، یعنی یہ کبھی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمایا، جانتے ہیں نا جس کا ترجمہ فقیر کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا باپ بھی نہیں کرے گا، ولا یتمنونہ ابدا، ان کا باپ بھی تمنا نہیں کرے گا، لہذا احد کا یہ فائدہ تھا، احد کا کیا فائدہ تھا، وہ فائدہ یہ تھا، سبحان اللہ، منافقین نے کہا بھائی یہاں تو جوتے پڑتے ہیں، یہ تو پارٹی یہ بھی ہارتی ہے، کیونکہ بس ایسے لوٹے ہیں جن کا کام ہی جیتی ہوئی پارٹی کے ساتھ کی طرف لڑک جانا، ان کا کام ہی یہی ہے، ساری زندگی ان کو دیکھا برسر اقتدار پارٹی کے ساتھ ہے، ہر حکومت میں عہدہ ہے ان کا، کیوں وہ لڑکنے والے لوٹے ہیں بغیر پیندے کے، جو لڑکتا ہے، تو غزوہ احد کا ایک فائدہ کیا ہوا، وہ فائدہ یہ ہوا کہ منافقین یہ وہ نیک فال سمجھتے تھے کہ جی یہ جو پارٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی، یہ تو نبی کی پارٹی ضرور جیتے گی، پتہ چلا نہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لہٰذا 70 صحابہ کا جو زخم لگا، ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ منافقین کا دماغ درست ہو گیا، انہوں نے کہا بھائی یہاں تو جوتے بھی پڑتے، ایک بات، اور دوسری بات کیا، وہ نہ وہ نیک فال لے رہے تھے، دوسری بات یہ، سبحان اللہ، میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، انعام یافتہ کا چار نام، نبی، انبیاء، صدیقین، شہید اور صلحاء، اللہ والے، صدیقین اولیاء، صدیقین والے اللہ والے اور عام اللہ والے، یہ فرق، ان کے بیچ میں شہیدوں کا فرق ڈالا، ایک اولیاء صدیقین والے اللہ والے اور ایک عام اللہ والے، سبحان، جس کو میں یوں سمجھایا کرتا ہوں، ایک تو اللہ والا وہ ہے جو خود اللہ والا ہے بھی اور بناتا بھی ہے، اور ایک اللہ والا ہے جو خود تو اللہ والا ہے بنا نہیں سکتا، فرق ہو، اس فرق کو یوں سمجھ لے گویا کہ، تو اب وہ جو شہیدوں کا کوٹا تھا، آخر یہ کوٹا بھی تو دکھانا تھا نا، اس لیے اللہ تعالیٰ خود فرما دیا عالم اللہ میں یہ فقیدہ منکم الشہداء، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک وجہ خود اس میں قرآن پاک میں خود اسی آیت کے اندر فرمایا، ایک تو یہ تھا کہ دن و رات اللہ تعالیٰ اوپر نیچے کرتے رہتے کبھی ادھر کبھی ادھر، تو ایک فائدہ تو وہ ہوا کہ نیک فانی وہ پارٹی کھسک گئی، اور دوسرا فائدہ کیا ہوا، دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ شہیدوں کا کوٹا، سبحان اللہ. تاکہ قیامت تک کے لیے شہیدوں کا کوٹا چاہیے نا. اب دیکھیں نا, اگر شہید نہ ہوتے, شہید نہ ہوتے تو اب بعد میں آنے والے شہید کیا کرتے, کہتے جی ہم کیسے شہید ہوں. تو اب شہیدوں کا خون شہادت وہ سبق وفاداری دے. پہلا ایک بات تھی, ہاں پہلا بس بات تو یہ تھی عجیب, الحمد للہ یاد ہوا یار کہ شہیدوں کا جو کوٹا تھا اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سبق وفاداری دے, سبق وفاداری دے ایک فائدہ. کس کے لیے؟ قیامت تک کے لیے, مسلمانوں کے لوگ, امت کے لوگوں کو. دیکھو ہم نے جانے پیش کی, تم کیا پیش کرو گے؟ کھونے تمنا کرتے ہوئے ایسی مشکلات پیش کرو, جاؤ اپنی جان لاؤ. ہم بھی تو دے رہے, تم بھی دو, تم بھی کچھ دو. دوسرا فائدہ منافقین کے ارمانوں پر اوس پڑ گئے کہ اس پارٹی کے ساتھ رہیں گے حلوے مانڈے کھائیں گے, ذرا خوب بازار کر لیں گے, اور ہم جیتنے والی پارٹی کے ساتھ ہمیشہ ہوں گے. تیسرا فائدہ شہیدوں کا کوٹا, سبحان, شہیدوں کا کوٹا. شہید کا کوٹا بھی تو چاہیے نا قیامت تک کے لیے, یہ اولیاء ہے, یہ بھی اولیاء ہے. تو ان اولیاء کے لیے بھی تو چاہیے نا کہ وہ پہلے صدیق ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے, تو صدیق جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق اسلام. اس لیے بعض نے اس کو یوں بھی فرمایا, بعض مفسرین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, نے دکھا دیا شہید سے مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی صالح, ایسے بھی کیا. اور چونکہ لیکن جمع ہے تو نبی نبوت کا تو دروازہ بند ہو گیا, باقی دروازہ کسی کے بند, نہ صدیقین کہ صدیق نہیں فرمایا, صدیقین فرمایا. نبوت کے لیے تو آپ نے خود فرمایا, نس آ گئی کہ اب اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اب کوئی نبی نہیں ہوگا. صدیقیت کے لیے میرے شیخ فرماتے ہیں ایسی کوئی نس نہیں, نہ حدیث شریف ہے نہ قرآن پاک ہے کہ اب صدیق نبی ابو بکر کے بعد اب کوئی صدیق کے مقام پر نہیں پہنچے, ایسا نہیں پہنچ سکتے. شہیدوں کا کوٹا بھی کھلا, دادا قیامت تک کے لیے شہید ہوگا. اور شہید ہونا تو بہت آسان ہے, کسی پارٹی میں شامل ہو جائے, گولی لگے گی اس کے بعد ایک کھمبا بنے گا, اوپر پول بنے گا, نیچے لکھ جائیں گے شہید چوک, ڈنڈا لگ جائے گا, جھنڈا لگ گیا اور ڈنڈا لگ گیا شہید چوک. وطن پرستی اور انا پرستی, اس کو بھی شہادت کا نام دینا, یہ حماقت اور جہالت ہے. دین تو ظاہر بات ہے ہی نہیں, تو جو دین ہی نہ ہو تو شہادت کیا. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو دنیا میں کوئی کام بیکار نہیں, جیسے احد کے موقع پہ شہید, یہ ایسے کوئی بیکار نہیں. شہید ہونا حالانکہ کیسا عجیب کام, تو مسلمان کا عجیب شہید اللہ تعالیٰ کی طاقت پر شہید. ایسے ہی دیکھو سیلاب کے پانی کا آنا یہ بیکار نہیں. وہ مچھلیاں, وہ مخلوقات جو میٹھا پانی استعمال کرتی ہے, ان کو اللہ تعالیٰ میٹھا پانی عطا فرماتا ہے. اس کے ذریعے مخلوق نے تو ڈیم باندھ کر پانی روک دیا, ہم تو رزق بند کرتے لوگوں کا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہے الا علی اللہ فرمایا, ماں باپ کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھا, ماں باپ کے ہاتھ میں بھی رزق نہیں, اللہ کے ذمہ, یہ صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں. اور روحانی رزق جو ہے وہ بھی اللہ شیخ کے ہاتھ میں نہیں ہے, شیخ وسیلہ اور ذریعہ ہے کہ ایسے ملے گا. روٹ ہے, روٹ جیسے ماں باپ روٹ ہے نا, بچے کی پیدائش کا بھی روٹ ماں باپ ہے کہ وہ عالم ارواح سے روح آ رہی ہے, کیسے روٹ, اس روٹ سے نکل رہا ہے. اور اس روٹ سے یہ بھی سمجھا دیا کہ اپنے اوپر ناز نہ کرنا, دیکھو تمہارا روٹ کیسا ہے, اکڑ نام ذرا کہاں سے نکل کے آیا. کیا عجیب زندگی, ایک ایک چیز توازن سکھا دی کہ ذرا اپنے پر ناز نہ کرنا, کرنا مت, کہ ذرا دیکھو کہاں سے نکلے ہو, اور تمہارے نے اپنے روٹ کے لیے کیسا گندے پانی کا انتخاب کیا ناپاک خطرے سے, اکڑنا مت اپنی کسی نعمت پر. اور پھر روٹ کیسا, گندے پانی کا انتخاب, اور پھر اس کے بعد کہاں سے نکال کے لا رہے تھے, کیسی جگہ سے, کس اکڑنا مت کسی بات کا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک کچھ حصہ رکھا ہے, اگر کوئی چیز نفع سے خالی نہیں. مخلوق کے بھی اللہ, اور اللہ تعالیٰ نے رزق مخلوق کے ہاتھ میں رکھا, ورنہ ماں باپ بھی ہیں, وہ بھی کچھ بات پتہ چلے انسان تاثر, شیخ کو بھی تاثر آتا ہے, وہ بھی تاثر سے پاک تھوڑی ہوتا, مرید مرید کی حرکات سے اس کے قلب پر قدورت پیدا ہوتی ہے، کچھ حرکت کرے، کوئی ایسی بات ہو اس کے قلب، کیوں؟ وہ تاثر سے پاک نہیں، وہ بھی تاثر لیتا ہے، وہ بھی متاثر ہوتا ہے،
شیخ
ماں باپ بھی متاثر ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی اور ولایت شیخ کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھی. تو جس طرح سے ماں باپ بچے کا رزق ماں باپ کے ذریعے سے ملتا ہے، اسی طرح سے مرید کا رزق شیخ کے ذریعے سے آتا ہے. دادا ماں باپ بچہ کیسے ماں سے چپٹا لپٹا رہتا ہے، تو پتہ چلا مرید کو بھی ایسے لپٹا اور چپٹا رہنا چاہیے. تو دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں، اللہ پر قربان جائیے مالک پر، وہ اپنی مخلوقات کا کتنا تھا. اس نے تو مخلوق نے ڈیم بنا کے پانی روک دیا. امام صاحب نے یہ نقطہ فرمایا، وہ مچھلیاں جو ہے، جو بعض مچھلیاں وہ سلابی ریلے کے بہاؤ کے خلاف تیر، بعض مچھلیاں جیسے روہو وغیرہ، یہ تو دریائی مچھلی پاپلیٹ جو ہوتی ہے سمندر میں، وہ بھی ایک، اور کتنی ایسی اہم مچھلیاں جن کی غذا بھی چھپا. لہٰذا وہ جو ہے پھر وہ ان کے لیے غذا بھی مل جاتی ہے. کیا نظام ہے وہاں پر؟ ایک طرف تو ہم سیلاب کو رونے پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا نقصان ہے اور تکلیف ہے انسانوں کو ہونا، لیکن یہ بھی چیز خالی نہیں ہے. انسان نے روکا نا، رستہ روکا، کیوں روکا ہے تم نے رستہ؟ ڈیم بناتے ہو تم، بالکل ڈیم. آج یو ڈیم، انگریزی میں ڈیم پاگل کو بھی بولتے ہیں، یہ گالی ہے انگریزی میں، ڈیم فول. اللہ تعالیٰ اپنے کرم کتنے مالک، اپنی ایک ہی مخلوق کا خیال کرتے کس طریقے سے زیادہ دنیا میں بھی کام کرنے سے خالی ضرور اس کا. اب وہ فائدہ ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ ایک بس ایک واقعہ سنا کے ختم کر دیں. حکیم صاحب انہوں نے سوچا یہ پخانے کا کیڑا، یہ کیوں اللہ نے پیدا کیا؟ حکیم سے خیال آیا. خیر بات گزر گئی، اس لیے ایک بات یاد رکھتے ہیں، دیکھو انسان کبھی گناہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ، اس کا سمرا اس گناہ کا 10-10-20-20 سال بعد نکلتا ہے. اس لیے کسی گناہ کو معمول نہیں سمجھتے کہ جی میں نے گناہ کیا، کچھ نہیں ہوا، بہت جی اس کا مطلب بہت جی چھٹی ہے، ایسا نہیں ہے. اس کا نتیجہ بعد میں نکلتا ہے، جیسے ملائیاں مکھن اور عیاشیاں کرتا ہے نا خوب، پھر پتہ چلا کچھ نہیں ہے، سب چلتے پھرتے، اچانک ہارٹ فیل ہو، پتا چلا وہ اندر اندر کام کر رہا ہوتا ہے، کولیسٹرول اندر ہی اندر بڑھ رہا ہوتا ہے، کس طرح ایک دم سے ڈھس ہو جاتا ہے، گردے خراب ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی آثار نہیں، کوئی علامت نہیں، کوئی نشان نہیں، ایک دم سے ٹچ کر کے. لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا، وہ پیچھے سے ایک سلسلہ چلا رہا ہوتا ہے. خیر تو حکیم صاحب کو بھی یہ ہوا، تو میں بتا رہا تھا گناہ کو بھی ایسا سچ توبہ کرے گی جی مجھے کوئی. میں نے گناہ کیا، اگر گناہ ایسی چیز تھی مجھے بھی کچھ ہوتا، ہوا نہیں. انسان اس کا نتیجہ بات کر، میرے شیخ نے فرمایا ایک شخص نے، ایک حافظ تھا، اس نے ایک لڑکے کو دیکھا بری نظر سے، 10-12 کے بعد قرآن مجید بھول گیا. ایسی چیز بہت خطرناک. واقعی صاحب نے سوچا کہ جی ان سے کیا ایسی بیکار ہے، کیا پوری اللہ کی شان تھا، خاموش ہوا سلسلہ، بیمار پڑ گئے، بڑا علاج کرا، 6 مہینوں خود بھی حکیم تھے، سب لوگ ایک حکیم کا پتہ چلا، بڑا اچھا زینے کے حاضر کرا، اس کے پاس گئے، اس نے جو اجزاء بتایا، جو دوا بتائی، اس کے اجزاء میں پکانے کے کیڑے شامل تھے، اور وہ جو دوا استعمال بھی تو اچھی خبروں نے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار نہیں کرنا، ہر چیز سے دادا سیلاب آئے کچھ بھی ہو اس میں ضرور کوئی بات، اگر کوئی مصیبت بھی آ رہی ہے تو ایسے ہی نہیں، ایک تو ہمارے گناہوں کا نتیجہ توجہ کرانا مقصود ہے، جو وہ ہوشیار ہوتا ہے، موت آ رہی کی خبریں آ رہی ہیں ہوشیار کیا ہے اس میں، اللہ تعالیٰ بچے اپنا فضل سے. جس بات سے دیکھیے کتنی عجیب بات، سیلابی پانی ہے لیکن وہ بھی اپنی مخلوق کو دیکھیے میٹھا پانی دے رہے، ہم نے تو روک کے رکھا ہے نا سب نے، اللہ میں اتنی بادی برسائیں گے کہ تم بھی نہیں روک سکو گے، ہمارے پانی کو تم روک سکتے ہو، اتنا برسائیں گے. ان بہر اللہ حفاظت فرمائے، جو مسلمان انسانوں کا نقصان ہو رہا ہے اور تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ حافظ اللہ حسن تکلیف فرمائے. اور سب سے بڑی بات غفلت کو دور کرنا، اصل میں یہ غفلت بہت خطرناک ہے. انسان لوگ جب وہ واقعات دیکھتے ہیں سنتے ہیں، باتیں پتہ چلتی ہیں گزرتی ہیں، وہی کہ وہی